هو
نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ محترم ناظرین اکرام، ہمارا سلسلہ ہے احکام قرآن۔ اس سلسلے میں ان آیات مبارکہ کی تفسیر بیان کی جاتی ہے جن میں اللہ رب العزت نے مختلف احکامات بیان فرمائے ہیں۔ شریعت مطہرہ جہاں نماز روزے سے متعلق حکم دیتی ہے، جہاں نکاح و طلاق کے متعلق مختلف امور ایسے ہیں جس میں ہم حلال و حرام کے پابند ہیں، جہاں ہم کھانے پینے کے متعلق بہت سارے امور ایسے ہیں کہ جس میں حلال و حرام کے پابند ہیں، وہیں پر ایک بڑا ہی مرکزی حکم ہے جو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اچھائیوں اور برائیوں کو شامل ہے۔ اس حکم کا نام ہے الامر بالمعروف ونہی عن المنکر۔ یہ امر بالمعروف یعنی اچھائی کا حکم دینا، عن المنکر برائیوں سے منع کرنا، یہ جو حکم ہے یہ خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا۔ ہم چونکہ سلسلہ وار ترتیب سے ان آیات کا انتخاب کرتے ہیں جن میں احکامات بیان کیے گئے، سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران جو ہے وہ ہمارے اس درس کا حصہ ہے، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 جس میں یہ حکم بیان کیا گیا، سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔
وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔
اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری سے منع کریں، اور یہی لوگ مراد کو پہنچے۔
ویسے تو اسی بات کا تذکرہ اور اسی بات کی تفصیل اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے کئی مقامات پر فرمائی ہے، لیکن کچھ ہی آیات کے بعد یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں بھی اسی بات کا حکم دیا گیا۔ آئیے اس آیت مبارکہ کو بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں، سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون۔
تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئی بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر کتابی ایمان لاتے تو ان کا بھلا تھا، ان میں کچھ مسلمان ہیں اور زیادہ کافر۔
محترم ناظرین کرام، ان دونوں آیات مبارکہ کی روشنی میں آج ہم کن نکات پر گفتگو کریں گے، آئیے اس کی فہرست ملاحظہ کرتے ہیں۔
سورہ آل عمران کی مذکورہ دو آیات کے تحت زیر بحث لائے جانے والے اہم نکات۔ نمبر ایک، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں کون سے تین اہم کام بیان ہوئے ہیں؟ نمبر دو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض کفایہ ہے یا فرض عین؟ نمبر تین، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کس انداز پر کیا جائے؟ نمبر چار، آیت نمبر 104 اجماع امت کے حجت ہونے پر دلیل ہے. نمبر پانچ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 کا شان نزول کیا ہے؟ نمبر چھ، امت محمدیہ کی فضیلت.
محترم ناظرین کرام، سب سے پہلے نقطہ طرف چلتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں جو یہ حکم ارشاد فرمایا، ولتکم منکم امت یدعون للخیر، کہ تم ایسا گروہ بن کر رہو یا تم میں سے ایسے افراد ہوں کہ جو خیر کی طرف بلائیں، تو پہلا حکم یہاں یہ دیا گیا کہ خیر کی طرف بلانا. دوسرا حکم یہ دیا گیا وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو نیک بات ہے اس کا حکم کرنا. اور تیسرا حکم یہ دیا گیا وَيَنْهَوْنَ الْمُنْكَرِ، برائی سے منع کرنا. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ یہ دراصل تین کام نہیں ہیں بلکہ دو ہی کام ہیں. خیر جو ہے، خیر کا حکم دینا، اس کے نیچے دونوں کام شامل ہیں کہ جب کوئی برائی جو ہے اس سے روکتا ہے کسی کو تو خیر ہی کا حکم دیتا ہے، اور جب کوئی کسی کو اچھائی کی طرف بلاتا ہے تو خیر ہی کا حکم دیتا ہے. امر بالمعروف یعنی خیر کا حکم دینا، اور نہیں یعنی المنکر، یہ دو لفظ ہم نے سنے. معروف کس کو کہتے ہیں؟ امام نصفی رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں المعروف ما وافق الکتاب والسنہ، کہ جو بات کتاب و سنت کے مطابق ہو، کتاب و سنت سے مطابقت رکھتی ہو، اسے معروف کہتے ہیں. ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں ایسے کام ہیں کہ جو بھلائی کے کام ہیں، جو نیکی کے کام ہیں. تو جب بندہ نیکی کے کاموں کی طرف دوسروں کو بلاتا ہے تو وہ امر بالمعروف کرنے والا کہلاتا ہے. اور برائی کیا ہوتی ہے؟ کہ ما خالفہما، جو کتاب و سنت کے جو بات، جو عادت، جو طریقہ، جو عمل، جو چیز مخالفت رکھتی ہو، مطابق نہ ہو قرآن و سنت کے، اسے برائی کہتے ہیں. مفتی احمد یحیٰ خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بھلائی کی دعوت دینا، اچھی بات کا حکم دینا، بری بات سے حتی الامکان روکنا، ان تین باتوں کے کرنے والوں سے اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے. اس لیے فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ جو لوگ ہیں جن کے اندر یہ عادتیں پائی جائیں گی وہ فلاح والے ہیں، کامیابی والے ہیں، وہ کامیاب ہوں گے. اب اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کی دو تفاسیر ہو سکتی ہیں، اور دو تفسیر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ولتکم منکم، لفظ من جو ہے یہ بعض کے لیے ہے یا تبیین کے لیے ہے، اس پر مفسرین کا کلام ہے. تو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے دونوں ہی اعتبار سے اس کی تفسیر بیان کی. فرمایا پہلی تفسیر یہ ہے، اے مسلمانوں، تم سب کے سب ایسی جماعت، ایسی قوم بن کر رہو جو تمام ٹیڑھے لوگوں کو خیر کی دعوت دے، کافروں کو ایمان کی، فاسقوں کو تقوی کی، غافلوں کو بیداری کی، جاہلوں کو علم اور معرفت کی، خشک مزاجوں کو لذت عشق کی، سونے والوں کو بیداری کی، اچھی باتوں، اچھے عقیدوں، اچھے عملوں، ان سب کا زبانی، عملی، قلمی، علمی قوت سے، نرمی سے، گرمی سے حکم دے. یعنی مسلمانوں کے اندر یہ سب عادتیں پائے جانی چاہیے. اسی طریقے سے بری باتوں، برے عقیدوں، برے کاموں، برے خیالات سے لوگوں کو زبان، دل، عمل، قلم، تلوار سے یعنی حسب استطاعت روکے. تو جس جماعت کے اندر یہ خوبیاں پائے جائیں گی وہ کامیاب ہوگی. دوسری تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یعنی اس آیت مبارکہ کا دوسرا پہلو، اے مسلمانوں، تم سب کے سب یوں نہ ہو جاؤ کہ سب ہی دنیا میں مشغول ہو جاؤ، اور نہ ہی یوں کہ سارے کے سارے تبلیغ دین چھوڑ دو، بلکہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو زندگی بھر دین متین کی خدمت کا فیض انجام دیتی رہے، تبلیغ اور دعوت خیر کرے، پوری عالم بنے، اپنا مقصد زندگی اسی کام کو بنائے، اور پھر لوگوں کو اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے روکے. تو یہ تو ایک مختصر تفسیر تھی اس آیت مبارکہ میں جو حکم بیان کیا گیا اس کا پس منظر کیا ہے، یعنی نیکی کی دعوت دینا، دوسروں کو برائی سے روکنا، اس کام کی اہمیت کیا ہے؟ درجنوں احادیث مبارکہ میں اس کام کی اہمیت ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے، اس کام کے چھوڑنے کی جو مذمت ہے وہ ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے، اور ماضی میں کیا ہوتا رہا اور لوگوں پر کس کس طرح اس کام کو چھوڑنے کی وجہ سے عذاب آیا، اس کا تذکرہ بھی روایتوں سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. ایک حدیث مبارکہ میں بیان کروں گا، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حدود میں مداہنت کرنے والے اور حدود کو قائم رکھنے والوں کی مثال، یعنی ہمارے معاشرے کے اندر کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ صحیح اور غلط ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا، جیسا ماحول ہے وہ اس میں رچ بس جاتے ہیں اور کسی کو اچھائی کا حکم نہیں دیتے، برائی سے منع نہیں کرتے، جہاں برائیاں ہو رہی ہوتی ہیں ان کے دل پر، ان کے جذبات پر کوئی اس کا اثر نہیں ہوتا. تو ایسے اوصاف سے جو متصف ہوتے ہیں انہیں مداہن کہتے ہیں، مداہنت کرنے والے کہتے ہیں. تو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ مداہنت کرنے والے اور نہ کرنے والوں کی مثال. فرمایا ایک قوم نے جہاز کے بارے میں کوڑا ڈالا کہ کچھ لوگ اوپر کے حصے میں رہیں گے اور کچھ لوگ نیچے کے حصے میں. اب نیچے کے حصے میں رہنے والوں میں سے کوئی ایک شخص اوپر پانی بھرنے جایا کرتا تھا اور اوپر والوں کو یہ بات گرا گزرتی تھی کہ یہ یہاں ہمارے حصے میں کیوں آتے ہیں. نیچے والے نے کیا کیا ایک دن کہ کلہاڑا لے کر اپنے حصے کا تختہ کاٹنا شروع کر دیا. اوپر والے نے پوچھا ہے تم کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا کہ میں تمہارے حصے میں جاتا ہوں، تمہیں گرا گزرتا ہے اور پانی لینے سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، پانی لینا مجھے ضروری ہے. تو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اس صورت میں اگر اوپر والے اس کا ہاتھ پکڑ لیں اور تختہ کاٹنے سے روک دیں، خود بھی نجات پائیں گے اور اس شخص کو بھی نجات مل جائے گی. اس کے برخلاف اگر اسے چھوڑ دیا اور اس نے تختہ کاٹ دیا تو خود بھی ہلاک ہوں گے اور اسے بھی ہلاک کریں گے. تو یہ ہے معاشرے کے اندر جب برائیاں پائی جاتی ہیں، باپ جو ہے اپنی اولاد کو برائیوں سے منع کرنا چھوڑ دے، استاد اپنے شاگردوں کو برائیوں پر تنبیہ کرنا چھوڑ دے، دوست جو ہے وہ اچھائی کا حکم دینے کے بجائے اپنے دوستوں کو برائی کی طرف بلائیں، تو پھر ایک گھر کے اندر بربادی نہیں آتی، ایک محلے کے اندر بربادی نہیں آتی، ایک شہر کے اندر بربادی نہیں آتی، بلکہ پوری کی پوری قوم جو ہے وہ برے کاموں میں مبتلا ہو جاتی ہے. تو امر بالمعروف کرنا ایک انتہائی اہم فریضہ ہے. یہ اہم فریضہ فرض کفایہ ہے یا فرض عین؟ علماء نے اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھا کہ عمومی طور پر یہ عمل فرض کفایہ ہے، یعنی برائی سے منع کرنے کے لیے پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ برائیوں کا پتہ ہو. تو پہلے ذمہ داری تو بنتی ہے علماء اکرام کی، وہ صاحب علم ہوتے ہیں، انہیں اچھائی اور برائی کا پتہ ہوتا ہے. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے دیکھے جاتے ہیں جو برائی سے منع کرنے کے چکر میں اچھائیوں کو بھی برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا ایک برائی ہے اس کا وہ درجہ نہیں کہ ایک نا علم شخص جو ہے اس برائی کا کچھ اور درجہ کہہ کے بتا رہا ہوتا ہے. تو یوں علم جو ہے ایک بنیاد ہے نیکی کا حکم دینے میں، برائی سے منع کرنے میں. تو پہلی ذمہ داری تو جو ہے وہ علماء پر عائد ہوتی ہے کہ گروہ علماء جو ہیں وہ معاشرے میں پائے جائیں، علماء ممبر و محراب کو استعمال کرتے ہوئے، اپنے قلم اور کتاب کو استعمال کرتے ہوئے، اپنی تقریر اور زبان کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے اندر بیداری پیدا کریں، لوگوں کے اندر شعور پیدا کریں، لوگوں کے اندر برائیوں کی جو نفرت ہے وہ پیدا کریں. اور یہاں یہ بھی پتہ چلا کہ جب یہ کام علماء نے کرنا ہے تو معاشرے کے اندر علماء کا پایا جانا بھی فرض کفایہ ہے. ایک تو یہ کہ اگر علماء نہیں پائے جائیں گے تو اصلاح کون کرے گا، دوسری بات یہ ہے کہ لوگ جب اپنے اعمال میں غلطیاں کرتے ہیں تو وہ اعمال کی تصحیح چاہتے ہیں، اعمال کی درستگی چاہتے ہیں. اب کسی کی نماز میں غلطی ہو گئی، کسی کی روزے میں غلطی ہو گئی، کسی نے زکوٰۃ نکالنی ہے زکوٰۃ میں غلطی ہو گئی، یا زکوٰۃ کا کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے، حج پر گیا حج میں غلطی ہو گئی، تو علماء ہوں گے تو وہ ان کی طرف رجوع کرے گا اور اپنے اعمال کی تصحیح چاہے گا، خطا سے بچے گا، درست عمل سیکھے گا، درست طریقہ سیکھے گا، دین پر عمل کرے گا۔ تو اسی لیے علماء نے لکھا کہ ہر شہر میں ایک عالم دین کا پایا جانا فرض کفایہ ہے تاکہ وہ لوگوں کی دینی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ تو ایک تو یہ کہ علماء کی ذمہ داری ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو شعبہ ہے نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، یہ حکام کی بھی ذمہ داری ہے۔ اور مطلب کہ حکام کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو یہ فرض کفایہ ہے معاملہ، لیکن بعض مواقع پر نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا محض فرض کفایہ نہیں رہتا۔ فرض کفایہ کا مفہوم یہ ہے کہ معاشرے کے بعض لوگ یہ فریضہ ادا کر رہے ہیں تو سب کی طرف سے گویا کہ ادا ہو گیا۔ یہ مدنی چینل آپ دیکھ رہے ہیں، جب کھولیے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ نیکی کی دعوت دیکھتے ہیں، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلایا جا رہا ہوتا ہے، برائی کی طرف جانے سے روکا جا رہا ہوتا ہے۔ اور یہ صرف مدنی چینل نہیں ہے، یہ دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے یہ کام ہو رہا ہے۔ تو دعوت اسلامی کی جو بنیاد ہے وہ اسی اصولوں پر قائم ہوئی کہ شخصی طور پر سینہ بہ سینہ لوگوں سے ملاقات کی جائے، بے نمازیوں کو نماز کی دعوت دی جائے، برے کام کرنے والوں کو برائیوں سے روکا جائے، جو اچھے کام کرنا چاہتے ہیں انہیں اچھے کام سکھائے جائیں۔ تو مدرسۃ المدینہ بالغاں کے ذریعے قرآن پڑھنا سکھایا جاتا ہے، نماز کے کورس کروائے جاتے ہیں، آن لائن کو 30 کے قریب کورس ہو رہے ہیں جو لوگوں کو کروائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مدارس، جامعات، مختلف طرح کے کورسز، اسلامی بہنوں میں چلے جائیں تو اسلامی بہنوں کی درس انتظامی، 6-6 مہینے کے فیضان شریعت کورس، اور نہ جانے کون کون سے کورس۔ یہ جو سب کام ہیں یہ نیکی کی دعوت کے کام ہیں، تبلیغ دین کے کام ہیں۔ تو اس معاشرے کے اندر دعوت اسلامی یقینی طور پر یہ کام کر رہی ہے، لیکن ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہم بھی اس کا ساتھ دیں اور ہم بھی اس عمل کو ادا کریں، ثواب ملے گا ہمیں۔ تو ایک مرحلہ تو یہ ہے کہ کچھ لوگ اگر کر رہے ہوں تو اس بستی سے، اس شہر سے باقی لوگوں کا جو مواخذہ ہے وہ اٹھ جاتا ہے، اب وہ بری ذمہ ہو جاتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے کرنے سے وہ باقی لوگ بری ذمہ نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پر اولاد کی تربیت ہے، اب اولاد کی جو تربیت ہے ہر والدین کی ذمہ داری ہے۔ اگر ایک گھر کے اندر والدین یہ ذمہ داری پوری کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی پورے شہر سے ذمہ داری پوری ہو گئی، نہیں۔ ہر والدہ نے یہ ذمہ داری پوری کرنی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کرے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں واضح طور پر فرمایا گیا قو انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور جہنم کی آگ سے کس طرح بچا جائے گا؟ ان کی دینی تربیت ہوگی، انہیں اچھائی اور برائی کا فرق بتایا جائے گا، ان کی تربیت کی جائے گی، انہیں نماز پڑھنے کا کہا جائے گا، اولاً ترغیب دی جائے گی، ثانیاً سختی کی جائے گی۔ تو یوں بچوں کی تربیت کرنا، انہیں اچھائی کے راستے پر ڈالنا، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ تو ہر ایک کی ذمہ داری ہے، یہاں شخصی طور پر مواخذہ ہے، اسی طریقے سے استاد ہے، اسی طریقے سے ایسی محفل ہے، ایسی جگہ ہے کہ جہاں کسی نے کوئی غلطی کر دی، کوئی ایسا جملہ بول دیا جو جس پر گرفت ہوتی ہے۔ معاذ اللہ بعض جملے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو کفر پر مشتمل ہوتے ہیں، تو جس کو پتا ہے محفل کے اندر کہ اس نے جو جملہ کہا ہے یہ برائی پر مشتمل ہے، مثال کے طور پر اس نے غیبت ہی کہی ہے، غیبت بھی ایک برائی ہے، تو اب محفل کے جو افراد ہیں ان پر ایک ذمہ داری آ جاتی ہے کہ اس مجلس یا محفل میں سے کسی نے غلطی کی ہے تو کوئی ایک شخص اس کی اصلاح کرے۔ اب اس اصلاح کرنے کے درجے ہیں، پہلا درجہ تو یہ ہے کہ پتا ہے کہ جناب اصلاح کی جائے گی تو وہ مان جائے گا، تو اب اصلاح کرنا واجب ہو جائے گا، لازمی طور پر کرنا پڑے گی۔ اور اگر پتا ہے کہ نہیں مانے گا تو اب بھی مستحب رہے گا، اب بھی اس بات کی اہمیت اور تاکید رہے گی کہ اصلاح کی جائے۔ اور پتا ہے کہ جناب، اور اگر یہ سمجھیں کہ مجھے سزا دے گا یا مجھ پر الٹا ظلم کرے گا، تو پھر یہ ہے کہ عزیمت اور رخصت دو راستے موجود ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے مواقع پر اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، دوستوں میں بیٹھتے ہیں، گھروں میں، رشتہ داروں میں، جہاں ہم کام کرتے ہیں وہاں بہت سارے مسلمان غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کی اصلاح کرنے کی ذمہ داری سے ہم بری ذمہ ہوں ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ اس بات کی تاکید بیان کر رہی ہے کہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا ہماری بحیثیت مسلمان ذمہ داریوں میں شامل ہے. اگلے نقطے کی طرف ہم چل رہے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کس انداز پر کیا جائے. بعض لوگوں کو جو ہے وہ جب نیا نیا جذبہ ملتا ہے تو وہ ایک دم سختی پر آ جاتے ہیں. امر بالمعروف کرنے کے مختلف درجے ہیں. اگر حکام کسی چیز کا نفاذ کر رہے ہیں کہ شریعت کی طرف سے اس کا نفاذ ضروری ہے، برائی سے روک رہے ہیں کہ شریعت کی طرف سے روکنا ضروری ہے، تو حکام کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جبر کے ساتھ بھی اس کام کو کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر رمضان مبارک کا مہینہ ہے، تو اب ہمارے ملک کے اندر یہ قانون ہے کہ کھلے عام جو ہوٹل ہیں وہ نہیں چلائے جا سکتے، بلکہ ان کو بند کروانا ہوتا ہے. صرف کہیں مسافر خانے ہوتے ہیں تو قانون شاید اجازت دیتا ہو، ورنہ اس طرح کی چیزیں جو کھانے پینے کی ہوتی ہیں وہ رکوائی جاتی ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ بائی فورس ایس ٹی ایم آتا ہے یا جو بھی انتظامیہ ہے وہ آ کے ان کو بند کرواتی ہے. تو حکام کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ برائی کو بند کروانے کے معاملے میں یا نیکی کو نافذ کرنے کے معاملے میں جبر اور زبردستی سے کام لے سکتا ہے. اسی طریقے سے جہاں جس کو قوت حاصل ہے، مثال کے طور پر بچوں پر والد کو، والدہ کو قوت حاصل ہے، بعض مواقع پر استاد کو قوت حاصل ہوتی ہے، تو وہ بھی سختی کے ساتھ جو ہے وہ استاد شاگرد کے معاملے میں اور والدین اپنے اولاد کے حوالے سے وہ سختی بھی کر سکتے ہیں ان معاملات کے اندر. لیکن ایک ہے وہ شخص جس کو سختی کرنے کا حق نہیں ہے. اب ایک عالم دین ہے، وہ صرف زبان سے برائی کو برائی کہے گا، لوگوں میں اس برائی کے خلاف شعور کو بیدار کرے گا، یوں کہہ سکتے ہیں آپ کے معاشرے کے لوگوں کی تربیت کرے گا اور انہیں ترغیب اور ترہیب کے ذریعے اس برائی سے دور رہنے پر آمادہ کرے گا. اسی طریقے سے جو نیک باتیں ہیں ان کی ترغیب دے گا. یہی معاملہ عوام کا ہے کہ عوام بھی جو ہے اگر انہیں معلوم ہے، انہیں علم ہے کہ یہ بات یوں ہے، صحیح علم ہے تو ایک مسئلے کو بھی آگے تک پہنچائے گی. یہ عوام کی ذمہ داری ہے، ورنہ عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ برائی کو دل میں برا جانے. حدیث پاک میں فرمایا گیا، من رآ منکم منکرن، تم میں سے جب کوئی برائی دیکھے، فلیغیرہ بیدیہ، تو اپنے ہاتھ سے اسے روکے. علماء نے لکھا کہ یہ منصب حکام کا ہے. فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، ہاتھ سے نہیں روک سکتا اپنی زبان سے روکے. فَإِلَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر یہ نہیں کر سکتا، فَبِقَلْبِهِ، اپنے دل میں اس برائی کو برا جانے. مثال کے طور پر آپ ایک بس میں سفر کر رہے ہیں اور وہاں ویڈیو لگی ہوئی ہے فلم کی یا گانے بج رہے ہیں، تو کوشش کر کے دیکھیں، ریکویسٹ کر کے دیکھیں کہ بھائی یہ بند کر دے، ذرا آپ کی مہربانی ہوگی. بند کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں بند کرتا تو آپ اس چیز کو دل میں برا جانے. دل میں برا جاننے والا ایسا ہے گویا کہ وہاں ہے ہی نہیں. لیکن المیہ یہ ہے کہ ہماری ایک بڑی تعداد دل میں برا نہیں جانتی. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر دوسرے کلپ کے پیچھے میوزک لگی ہوتی ہے. ذرا غور کیجئے کہ اس میوزک لگے کلپ کو سننے میں آپ کو لذت محسوس ہوتی ہے یا آپ اس کو برا جان رہے ہوتے ہیں. ایک طبقہ ہے اس کو لذت محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اس کو کچھ محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کوئی برا کام کر رہے ہیں یا اس کام کو نہیں ہونا چاہیے یا یہ کام کیوں ہو رہا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ہماری یعنی عوام کی کمزوری یہ ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا برائی ہے اور کیا اچھائی ہے. اور اگر پتہ ہو تو وہ اتنی جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے اپنے ایمان کے اندر کہ وہ اس کا ضمیر بجھ سا جاتا ہے. تو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ وذالک اضعف الایمان، کہ دل میں برا جاننے کا جو درجہ ہے سب سے کمزور ترین درجہ ہے. اور ہم تو اس سے بھی پیچھے ہیں، ہم بعض اوقات دل میں برا نہیں جان رہے ہوتے، تو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ کتنا اہم فریضہ ہے، اور جب ہم برائی کو برائی نہیں کہیں گے تو برائی پھیلے گی، برائی عام ہوگی، تو کم از کم اپنا ایک جملہ، ایک سینٹینس، ایک لفظ یا کسی بھی فورم پر اس کے خلاف ایک دفعہ جو ہے آپ کو آواز ضرور اٹھانی چاہیے، تاکہ اس برائی کے خلاف شعور بیدار ہو، اور یہ نہ ہو کہ وہ برائی ہمارے کلچر کا لازم جز بن جائے اور بعد میں کہے گا یہ بھی کوئی بری بات ہے۔ ہے حدیث مبارکہ میں، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ جو ہے وہ برائی کو برائی کہنا بھی چھوڑ دیں گے، بلکہ فرمایا گیا ہے کہ زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ جہاں برائی کو اچھائی کے انداز میں جو ہے وہ پیش کیا جائے گا، اور لوگ برائی کو اچھا کام کر کے ادا کر رہے ہوں گے۔ ایسا بہت سارے واقعات آپ کو ملتے ہیں، بعض گلوکارائیں یا گلوکار جو ہے وہ بڑے بڑے پروگرام منعقد کرتے ہیں کہ جی چیریٹی فنڈ ہے، آئیے جناب اس پروگرام کا ٹکٹ خریدیے، اور اس ٹکٹ خریدنے سے جناب اسپتال بنایا جائے گا، اور جناب فلاں چیز بنائی جائے گی، فلاں بنائی جائے گی۔ یہ کیا ہے؟ چیریٹی تو ایک نیکی کا کام ہے، اور یہ جو اس پروگرام میں ہوگا جو کچھ وہ خلاف شرع کام ہے۔ نیکی کا کام سمجھ کر اس سارے جو ہے وہ پروگرام کو کرنا، یہ تو اعلیٰ درجے کی جو ہے وہ گراوٹ ہے، اعلیٰ درجے کی جو ہے وہ پستی ہے۔ تو برائی کو برائی کہنا ضروری ہے، ورنہ ہمارا معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر، یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 کے اندر، اللہ رب العزت نے جو لفظ ارشاد فرمایا، وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، کہ تمہیں ایک گروہ بن کر رہنا چاہیے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اگلے نقطے طرف ہم چل رہے ہیں، امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، اصل الامتی الجماعت المجتمعت علی شیء، امت کہتے ہیں اس گروہ کو کہ جو کسی شے پر جمع ہو، متفق ہو۔ تو لفظ امت اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ذکر فرمایا۔ یہاں سے علماء نے ایک مسئلہ اخذ کیا کہ دین کے جو ہیں وہ چار پلرز ہیں، ایک پلر کا نام ہے قرآن، ایک کا نام ہے حدیث، تیسرے کا نام ہے اجماع، اور چوتھے کا نام ہے قیاس۔ یعنی کوئی ایسا واقعہ رونما ہوتا ہے کہ جس کا ذکر قرآن و حدیث میں نہیں، تو علماء یہ دیکھیں گے کہ قرآن و حدیث میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں ان میں سے کسی اصول کی روشنی میں یہ نیا مسئلہ حل ہو جائے، تو وہ قیاس ہوتا ہے جس سے وہ استدلال کرتے ہوئے نئے مسائل پر حکم وارد کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن و حدیث کے اندر شراب کی حرمت بیان ہوئی، تو شراب کی حرمت بیان ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اور نشے کی چیز حرام نہیں ہوگی۔ علماء نے جب اس کی علت اور سبب پر غور کیا، پتا چلا کہ اس کی علت اور سبب جو ہے حرام ہونے کا، وہ نشہ ہے۔ تو اب جتنی بھی نشے والی چیزیں ایجاد ہو جائیں، قیاس کے اصول کے تحت علماء اس کو حرام قرار دیں گے۔ تو شریعت مطہرہ کا ایک چار پلرز ہیں، قرآن، حدیث، اجماع، قیاس۔ تو جو اجماع ہے وہ اس آیت مبارکہ کے ذریعے بھی علماء نے اس کا استدلال کیا کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے لفظ امت کو ذکر فرمایا، اور امت کہتے ہیں کسی شے پر مجتمع ہونے والے گروہ کو، اور اسی لیے حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا، ان اللہ لا یجمع امتی علی ضلالہ، کہ اللہ رب العزت میری امت کو گمراہی پر جمع نہیں کرے گا۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ پوری امت گمراہی پر جمع ہو جائے، بلکہ ہر صدی کے اندر، ہر سال کے اندر، ملک کے اور دنیا بھر کے مختلف پھیلے ہوئے مسلمانوں میں سے اولیاء کرام کی بہاریں آتی رہیں گی، علماء کی بہاریں آتی رہیں گی، صالحین پیدا ہوتے رہیں گے، تو وہ یوں سب لوگوں کو برائی پر جمع ہونے سے روکے رکھیں گے، اور قیامت تک کے لیے، یعنی قیامت جب تک قائم نہیں ہو جاتی، اس سے پہلے جب تک اہل ایمان موجود رہیں گے، اس حالت میں موجود رہیں گے، سب کے سب گمراہی پر جمع نہیں ہو پائیں گے۔ بہت سارے لوگ ہوں گے جو گمراہ ہوں گے، بدعات پر قائم ہوں گے، گمراہ کن باتیں بھی کریں گے، لیکن پوری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ فرقہ ناجیہ ہر دور میں پایا جاتا رہے گا، ایسا گروہ جو کامیاب ہے، جو اللہ کے ہاں سرخرو ہے، جو اللہ کے ہاں مقبول ہے، وہ ہر زمانے میں پایا جاتا رہے گا۔ فرمایا گیا ید اللہ مع الجماعہ، اور ایک روایت میں الجماعہ، اور اللہ کا جو دست قدرت ہے وہ جماعت پر ہے۔ تو یہاں جماعت کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے کہ مسلمانوں کو مل کر رہنا چاہیے، قوت کے ساتھ رہنا چاہیے، کہ ایک ایک کر کے انگلیوں کی طاقت اور ہوتی ہے، اور ایک مکہ بن جائے اس کی طاقت کچھ اور ہوتی ہے۔ کچھ باتیں ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 کے تحت کی، آیت نمبر 110 کی طرف جاتے ہیں، مضمون تقریباً ایک ہی ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک موقع پر مالک بن سیف اور وہب بن یہود نے مسلمانوں پر تان کیا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبی بن قاب، حضرت معاذ بن جبل اور دیگر صحابہ کرام علی مرضوان سے فرمایا کہ ہم افضل ہیں، یعنی یہودی جو ہیں وہ افضل ہیں۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، کنتم خیر امتن، اے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی امتیو تم افضل ہو۔ تو یعنی یہ آیت مبارکہ جو ہے اس موقع پر نازل ہوئی، اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا افضل ہونا، مفتی احمد خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری باتیں، تقریباً 15 کے قریب جو باتیں ہیں وہ اس کے تحت ذکر فرمائی ہیں، کہ اس امت کی جو افضلیت ہے اس کے کیا کیا خصائص ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس امت کو جو فضیلت ملی ہے کس کس انداز پر ملی ہے، کیا کیا اس کے مقامات ہیں، تو میں کوشش کرتا ہوں کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ آپ فرماتے ہیں اس امت کو ایک فضیلت یہ حاصل ہے کہ گزشتہ امتوں کے جو عیوب ہیں وہ قرآن پاک میں بیان کیے گئے، عیوب بیان کیے گئے، لیکن اس امت کے جو عیوب ہیں وہ پہلے بیان نہیں کیے گئے، اس کی جو اچھائیاں ہیں وہ بیان ہوتی رہیں۔ فرمایا پچھلی کتابوں کے اندر پچھلی امتوں کو نام لے کر پکارا، یا بنی اسرائیل، اسی طریقے سے یا ایھا الذین ھادوا، اے یہودیو، لیکن اس امت کو اللہ رب العزت نے القباس سے پکارا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس امت کی شرف اور فضیلت کا یہ معاملہ ہے۔ اسی طریقے سے اس امت کو آخر میں بھیجا تاکہ یہ نہ ہو کہ بعد میں آنے والے اس کی برائیوں کا تذکرہ کرتے رہیں۔ اسی طریقے سے پچھلی امتیں اپنے انبیاء کے بعد ساری کی ساری گمراہ ہو جایا کرتی تھیں، لیکن اس امت کا یہ خاصہ ہے، اس امت کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بہار عطا فرمائی کہ یہ امت قیامت تک گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، بلکہ فرقہ ناجیہ پایا جاتا رہے گا۔ فرمایا یہ امت کل بروز قیامت گزشتہ نبیوں کی گواہی دے گی کہ خدایا انہوں نے اپنی قوموں کی تبلیغ کی۔ اس امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، اے مسلمانوں، تم سے امتوں کا 70 کا عدد پورا ہوا اور تم ان میں سے افضل ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پیارے ہو۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت ساری کی ساری جنتی ہے، سوائے اس کے جو ایمان نہیں لایا۔ ایک اور روایت میں فرمایا گیا کہ میری امت کو گمراہی پر جمع نہ ہونے دے گا، اور اس امت کی جماعت پر رب تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا گیا، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت مرحومہ ہے، اس پر آخرت میں عذاب نہیں ہوگا، دنیا میں عذاب ہوگا، اور دنیا میں فتنے، زلزلے، آپس میں قتل و غارت، خون وغیرہ، یہ عذاب ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، 120 قطاریں ہوں گی۔ فرمایا جن میں سے 80 صفیں، 80 قطاریں میری امت کی ہوں گی، اور باقی 40، صرف 40 ساری امتوں کی ہوں گی، یعنی امت محمدیہ جو ہے وہ تعداد میں زیادہ ہوگی، جنت میں تعداد میں زیادہ ہوگی۔ فرمایا کہ ترمذی شریف میں اس امت کو کیا فضیلت حاصل ہوگی کہ اس امت کا کے بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ایک ٹولی یعنی چھوٹی جماعت اور کچھ لوگ ایک بڑی جماعت کی شفاعت کریں گے، یعنی اس امت کے صالحین، علماء، شہداء، انہیں فضل حاصل ہوگا کہ وہ لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ میری امت کے 70,000 شخص بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور ان میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000 ان کے طفیلی بھی ہوں گے۔ ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا، جنت ہم سے پہلے دیگر انبیاء پر حرام ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے داخل ہوں گے، اور ہماری امت سے پہلے دیگر امتوں پر حرام ہے، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی۔ آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے اس امت کی فضیلت کا تذکرہ فرمایا، کہاں تذکرہ فرمایا؟ کہ یہ امت اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکلتی ہے، تامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دیتی ہے، تنہون المنکر، برائی سے منع کرتی ہے۔ تو نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، وہ منہج، وہ راستہ ہے جو حضرات اولیاء کرام کا راستہ رہا ہے۔ حضرات اولیاء کرام کیا کرتے رہے؟ لوگوں کو بدلتے رہے، لوگوں کی اصلاح کرتے رہے، معاشرے کے معاشرے، شہر کے شہر، ملک کے ملک تبدیل ہو گئے۔ لوگوں نے کلچر چھوڑ دیا، لوگوں نے مزاج چھوڑ دیے، لوگوں نے ملک چھوڑ دیے، لیکن صحیح راستے پر آنا انہوں نے اختیار کیا۔ تو یہ اتنا عظیم کام ہے، نیکی کی دعوت کس طرح دی جائے، کیسے دی جائے، اس سے کیا آداب ہیں، کیا فضیلت ہیں، کیا طریقہ ہے۔ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ایک بہت ہی پیاری کتاب اس عنوان پر لکھی ہے، اس کا نام ہے نیکی کی دعوت۔ نیکی کی دعوت بہت ہی پیاری کتاب ہے، اور یعنی یہ سمجھیے کہ جو شریعت مطہرہ کی تعلیمات ہیں، یہ چیپٹر جو ہے ان تعلیمات کا ایک حصہ ہے، اور اس چیپٹر کو پڑھنے سے شریعت مطہرہ کی تعلیمات میں سے جو ایک اہم باب ہے، ایک اہم جو مواد ہے، کنٹینٹ ہے، وہ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت ہمیں نیکی کی دعوت کا جذبہ عطا فرمائے، خود بھی برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسروں کو بھی برائیوں سے روکنے کی حسب استطاعت توفیق عطا فرمائے۔ برائیوں سے جو روکنا ہے، اس کے لیے سب سے پہلے جذبہ چاہیے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو سلام کیا اور اس نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، آپ کو ملیں گے کہ جناب آپ سلام کریں گے تو جواب ہی نہیں دیتے۔ تو اب قطع نظر اس کے کہ آپ کو ریپلائی کیا نہیں کیا، ایک اور پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ آپ کے دل کے اندر جذبہ ہونا چاہیے کہ اس شخص نے ایک واجب چھوڑا ہے، کہ جو سلام سنتا ہے اور بلند آواز سے جواب دینا اس پر واجب ہوتا ہے، جیسے خواتین پر واجب نہیں ہے، یا خواتین نے کیا آپ کو تو آپ کو بلند آواز سے جواب دینا واجب نہیں ہے۔ لیکن جہاں واجب ہوتا ہے اور وہ یہ عمل نہیں کرتا، تو آپ کے دل میں یہ درد اور تڑپ ہونی چاہیے کہ یہ بندہ گناہگار ہو گیا، آخرت میں اس کی پکڑ ہوگی اب اس مطلب کہ غلطی کے سبب، تو کیوں میں اس کو ہلاکت کی طرف جانے دوں، برائی کی طرف جانے دوں، اور آخرت میں اس کی پکڑ ہو۔ میں اسے سمجھاتا ہوں، اسے بتاتا ہوں تاکہ اس غلطی سے یہ محفوظ رہے۔ بتائیے کہ بھوکے کو کھانا کھلانا اپنی جگہ نیکی ہے، کسی کو تعلیم دلوانا اپنی جگہ نیکی ہے، لیکن کسی کو جہنم کی آگ سے بچانا کتنی بڑی نیکی ہوگی؟ تو اصل جذبہ ہے، جو سارا کام ہے اس کی جو روح ہے وہ جذبے پر مشتمل ہے۔ تو جس کے اندر مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ ہوگا، تو وہ راستہ نکال کر سامنے والے کی خیر خواہی کرے گا، بتائے گا کہ بلند آواز سے جواب دینا آپ پر واجب ہے، یہ کام نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ تو یوں ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری ایسی برائیاں ہیں جنہیں ہم خود اپنی انفرادی کوشش سے ختم کر سکتے ہیں، ایک معاشرے کے اندر سدھار لا سکتے ہیں، اچھائی لا سکتے ہیں، بہتری لا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ آج ہم نے باتیں سنی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
قرآن کے احادیث۔